يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات, بزرگو, دوست اور بھائیو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہی آپ کے اس شہر پنگریوں میں داخل ہوئے, مسجد میں حاضری دی, تو مجھے لگ بھگ تقریباً 30 سال قبل کا دور یاد آ گیا جب میں اپنے مربی, اپنے استاد اور اپنے شیخ, شیخ العرب والعجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی زیر نگرانی اور آپ کی معیت اور رفاقت میں یہاں حاضر ہوا تھا, اور آج دوبارہ یہ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. میں شکر گزار ہوں اپنے انتہائی عزیز اور محترم بھائی صالح محمد صاحب کا, اور ساتھ ساتھ ہماری جماعت کے عظیم رکن رکین جناب واحد بخش بھٹو حافظہ اللہ تعالیٰ کا, جن کی کوشش سے یہ پروگرام آج منعقد ہوا اور یہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. یہ سعادت اس لیے ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ بہت سے بھائیوں اور دوستوں کے چہرے کی زیارت نصیب ہو رہی ہے, جو کہ بہت بڑا شرعی اعزاز ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, حدیث قدسی میں آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی دل متضاورین فیہ, وہ بندے جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں میرے لیے, میری محبت کی بنا پر, ان بندوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی. اور فرمایا کہ وجبت محبتی دل متجالسین فیہ, اور میرے وہ بندے جو میری خاطر آپس میں مل بیٹھتے ہیں, ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی. تو یہاں حاضری کا مقصد کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. انشاءاللہ آپ کا بیٹھنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہے. تو اللہ رب العزت اس نیکی کو اسی تناظر میں قبول فرما لے اور یہ قیامت کے روز ہماری نجات کا باعث نہیں ہے. جو قیامت کے دن پہلا اجر مرتب ہوگا میدان محشر میں, تو ان بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے ساتھ بیٹھتے ہیں, چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں پکارے گا اَیْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِی, کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبتیں کرتے تھے, وہ لوگ کہاں ہیں. اللہ ان کو کھڑا ہونے کی توفیق دے گا اور ان کے لیے دو اعزاز تیار ہوں گے, لَهُمْ مَنَابِرُ مِن نُورٍ, ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں نور کے تیار شدہ ممبروں پر بٹھائے گا اتنا قریب اپنے کہ یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء, کہ انبیاء صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے. دوسرا اعزاز یہ ہے کہ الیوم اظلہم تحت ظلی, یوم لا ظل الا ظلی, کہ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دوں گا. جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور سورج کی تپش محشر میں کھڑے لوگوں کو جھلسا رہی ہوگی اور دنیا کے گناہوں کے بقدر پسینے چھوٹ رہے ہوں گے, بڑے گرم اور بڑے خطرناک پسینے, اس وقت اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا اور ان کو میدان محشر کی تکلیف سے, سورج کی حدت اور شدت سے اور حرارت سے بچا لے گا. تو آج کا سفر اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر قبول فرما لے اور قیامت کے دن ہماری یہ حاضری, ہمارا یہ مل بیٹھنا, ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے دیکھنا اللہ کی رضا کا موجب بن جائے اور ہم سب کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی محبتیں حاصل ہو جائیں. تو یہاں حاضری کا موقع مجھے فراہم کیا محترم ہمارے عزیز القدر بھائی صالح محمد صاحب حافظہ اللہ نے, ان کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتا ہوں. چونکہ وقت کافی ہو چکا اور موسم کی سردی اور شدت کا بھی مجھے احساس ہے, اس لیے دو چار بنیادی باتیں عرض کر کے بات ختم کر لوں گا. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑی ہے یہ سورہ انفال کی آیت ہے, نویں پارے کی, اور اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے, یا ایہا الذین آمنوا, اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہیں, ایمان والو, بڑا محبت بھرا یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے, محبت بڑا فرمان ہے. کیونکہ جو بندے ایمان لے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں, محبوب ہوتے ہیں. تو اس خطاب کا معنی یہ ہے کہ اے میرے پیارے بندو, اے وہ بندو جو ایمان قبول کر کے میرے محبوب بن چکے, میرے پیارے بن چکے, جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو خطاب کرے میرے پیارے بیٹے, یا باپ اپنے بیٹے سے کہے میرے پیارے بیٹے, یا بھائی بھائی سے کہے میرے پیارے بھائی. تو بڑا یہ محبت بھرا ایک انداز اور خطاب ہے. تو یا ایہا الذین آمنوا میں بھی اسی محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے وہ بندو جو زیور ایمان سے آراستہ ہو چکے اور دولت ایمان کے خزانے سمیٹ چکے, اللہ تعالیٰ اس پیار بھرے خطاب کے بعد ایک جملہ ارشاد فرما رہا ہے, وہ جملہ شرطیہ کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک شرط عائد کی ہے, ان تتقوا اللہ, اگر تم ڈر جاؤ اللہ سے اور اس کی خشیت اور خوف اپنے دل میں بسا لو اور بٹھا لو, کیونکہ خشیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور تین بار یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, کہ تقوی یہاں ہوتا ہے, تقوی یہاں ہوتا ہے, تقوی یہاں ہوتا ہے. تقوی یہ نہیں ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے سر جھکا کر بیٹھ جاؤں, اپنے آپ کو متقی ایک بنانے کا بھرم قائم کر لو, یہ تقوی نہیں ہے. تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہزار دانے کی تسبیح ہو اور دنیا کو دکھاتے پھریں. تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے رہیں جیسے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اصل تقوی کا مرکز انسان کا دل ہے, کہ دل میں خشیت ہو. جب دل میں خشیت ہوگی تو اس خشیت کا اظہار انسان اپنے عمل سے کرے گا, اور یہ حقیقی تقوی بنے گا, حقیقی تقوی ہی قرار پائے گا. تقوی ریاکاری کا نام نہیں ہے, اور نہ ہی تقوی دنیا میں یہ مختلف حرکات کے شوبدہ بازیاں اختیار کرنے کا نام ہے. تقوی ایک فضیلت ہے جس کا محل انسان کا دل ہے. ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کر لو, یہ شرط ہے. تمہیں اس کے بدلے تین چیزیں عطا کروں گا, تین جزائیں تمہیں عطا فرماؤں گا اس تقوی کے بدلے. یجعل لکم فرقانا, ایک یہ کہ تمہیں فرقان عطا کر دوں گا. ہم بتائیں گے فرقان سے کیا مراد, اور دوسرا ویکفر عنکم سیئاتکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, چھوٹے گناہ مراد. ویغفر لکم, اور بڑے گناہ بھی بخش دیں گے, صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف کر دیں گے. ان تتقوا اللہ, اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی پرہیزگاری اختیار کر لو. یہ جملہ شرطیہ جزائیہ, ایک شرط ہے اور جزائیں تین ہیں. اگر تم متقی بن جاؤ تو یہ تین بدلے تمہیں عطا کر دوں گا. ایک فرقان دے دوں گا, دوسرا سارے صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا, اور تیسرا تمام کبیرہ گناہ بھی معاف کر دوں گا. بعض علماء نے یکفر عنکم سیئاتکم کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا, تمہیں رسوا نہیں کروں گا, بدنام نہیں ہونے دوں گا. اور ویغفر لکم, قیامت کے دن تمام گناہوں کو بخش دوں گا اور معاف کر دوں گا. تو یہ دنیا اور آخرت کی سعادت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا اگر ہم متقی بننے میں کامیاب ہو گئے. اب پہلی بات یہ کہ تقوی کیا ہے اور متقی ہم کیسے بن سکتے ہیں. تقوی کے دو بنیادی معنی ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا. ایک معنی یہ کہ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا پیدا کر لو اپنے دل میں, ایسی خشیت اپنے اندر طاری کر لو, کوئی گناہ سامنے آئے اللہ کا خوف آڑ بن جائے اور تقوی بیچ میں دیوار بن جائے کہ اس دیوار کو عبور کر کے گناہ تک پہنچنا ممکن نہ ہو. بالکل سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح ان کے سامنے ایک گناہ آ گیا تھا. عزیز مصر کی بیوی نے کئی تنہائیاں قائم کر کے ان کو گناہ کی دعوت دی تھی, ایک کمرہ بند کیا, دوسرا بند کیا, تیسرا بند کیا. وغلقت الابواب, مضبوط تالے لگا کر تنہائی میں لے گئی. حسن بھی تھا اور شباب بھی تھا, اور حی تعلق کہہ کر دعوت دی گناہ کی, اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. اب سنیں حقیقی تقویٰ کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, یعنی گناہ سے اس لیے بغاوت اختیار نہیں کی کیونکہ پولیس کا ڈر تھا, یا وقت کے حاکم کا ڈر تھا, یا جیل کی سزا کا ڈر تھا, رجم ہونے کا ڈر تھا, یا دیگر کسی سزا کا ڈر تھا. نہیں, معاذ اللہ, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا خوف بیچ میں آڑ بن گیا, بیچ میں ایک دیوار بن گیا. اس دعوت کو ٹھکرا کے بھاگ پڑے تاکہ کوئی ہیلا کارگر نہ ہو. اور یہاں ایک نقطے کی بات عرض کروں گا, بہت سے میرے طلبہ علماء ساتھی یہاں تشریف فرما ہے, اگر کسی نے مستقبل میں بڑی شخصیت بننا ہو, اس آسمان کا درخشندہ ستارہ بننا ہو, تو اس کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ اس کی زندگی پر, جوانی پر, عمر پر کوئی داغ نہ لگے. اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یوسف جو آج غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے, اسے آگے چل کے ہم نے نبی بنانا ہے. اور اگر تنہائی میں یہ گناہ کر بیٹھے تو یہ منصب نبوت کے قابل نہیں ہوں گے. جو مشاہیر ہوتے ہیں, جن کو اللہ رب العزت دنیا میں ایک مقام دیتا ہے, علم کا, عمل کا منصب دیتا ہے, ان کی زندگی بے داغ ہوتی ہے, ان کی زندگی تزکیہ, طہارت اور پاکیزگی کا نمونہ ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام نے ایک مثال قائم کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سبعۃ یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذلہ الا ذلہ. اللہ رب العزت سات قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا. ان میں سے ایک شخص کون ہے, ایک نوجوان کون ہے, رجل دعت حمرات ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ نوجوان جسے کوئی خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ سن کر کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کے خوف کی بنا پر اس دعوت کو ٹھکرا دے. کوئی گناہ سامنے ہے, خوبصورت عورت کا فتنہ سامنے آئے, کوئی شراب نوشی کا گناہ سامنے آئے, رشوت خوری کا گناہ سامنے آئے, اللہ کے خوف کی بنا پر ٹھوکر مار دے, یہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ کا ایک معنی کہ تقویٰ نام ہے گناہوں سے بچنے کا, تقویٰ نام ہے پرہیزگاری کی زندگی کا, تقویٰ نام ہے اس تزکیہ اور تربیت کا جو انسان کے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ بنا دے اور صاف ستھرا بنا دے, گناہوں کے تلوث سے بچا لے. گناہ بڑی پرہیبت چیز ہے, بڑی خطرناک چیز ہے. چھپ کر کرو تو بھی, کھلے عام کرو تو بھی, لوگوں کو دکھا کر کرو تو بھی, اور چھپ کر کرو تو بھی. چھپ کر گناہ کرنے کا کیا وبال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ بأعمال کأمثال جبال تہاما. میری امت کے کچھ لوگ قیامت کی دن آئیں گے تہاما پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر. جیسے آپ مری چلے جائیں تو پہاڑ ہی پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے, اس طرح قیامت کے دن وہ آئیں گے اور ان کے اعمال, ان کی نیکیاں پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح کھڑی ہوگی. ایک پہاڑ, دوسرا پہاڑ, تیسرا پہاڑ, چوتھا پہاڑ, تا حد نگاہ پہاڑ ہی پہاڑ نیکیوں کے کھڑے ہوں گے اور قائم ہوں گے. لیکن یجعلہ اللہ باء منصورا, اللہ ان سارے پہاڑوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور ضائع کر دے گا. کوئی نیکی باقی نہیں, ساری نیکیاں برباد ہو گئی, تباہ ہو گئی, ذرے بن کر بکھر گئے. یہ کون لوگ ہیں, کہاں گئی ان کی نیکیاں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو باہر نکلتے تو ایک پارسائی کا روپ دھار لیتے جیسے بڑے متقی پرہیزگار، لیکن کانوا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تو چن چن کر گناہ کرتے تھے. جن کا ظاہر جو لوگوں کو دکھانا تھا وہ تقویٰ پر قائم ہوتا، اور باطن جہاں صرف اللہ دیکھ رہا ہے وہاں چن چن کر گناہ کرتے تھے. یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے خوبصورت پہلو اور اللہ کو دکھانے کے لیے انتہائی خطرناک اور گناہوں سے آلودہ پہلو. اللہ ان تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر کر ضائع کر دے. تو نیکی گناہ چھپ کر کرو خطرناک ہے، گناہ اگر لوگوں کے سامنے کرو خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت بخشش کے مستحق ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام گناہ کرتے. مجاہرین، مجاہر، مجاہر کے دو معنی ہیں. ایک معنی مجاہر وہ شخص ہے جو کھلے عام گناہ کرے، اسے کوئی شرم نہ ہو، کوئی حیا نہ ہو. دوسرا مجاہر وہ شخص ہے جو گناہ تو چھپ کر کرے، اللہ نے پردہ ڈال دیا لیکن گناہ کرنے کے بعد باہر آتا ہے اور دوستوں کو جمع کر کے ڈھیگے مارتا، رات میں نے یہ کیا، رات میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، رات میں نے ایک مجلس موسیقی اٹینڈ کی، رات میں نے فلاں فلم دیکھی، رات میں نے فلاں جگہ منہ کالا کیا، لوگوں کے سامنے ڈھیگے مارے. یہ مجاہر. فرمایا کہ یہ بندہ بخشش کا مستحق نہیں. تو گناہ بڑی پرہیبت چیز ہے. اگر تقویٰ کا لباس پہننا ہے اور تقویٰ کا زیور اختیار کرنا ہے تو اس کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. تقویٰ کا دوسرا معنی نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث سے معنی مفہوم ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں ایک طویل قصہ ہے. اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ تین صحابہ نبی علیہ السلام کے گھر آئے نبی علیہ السلام کی رات کی عبادت معلوم کرنے کے لیے، کہ دن میں تو آپ سامنے ہوتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کا طریقہ عبادت اور اس کے مطابق عبادت کرتے ہیں، رات کو ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور پیارے پیغمبر اپنے گھر میں ہوتے ہیں. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا رات کا معمول کیا تھا اور رات کی عبادت کیا تھی. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا منج کیا تھا، کہ عبادت کے تعلق سے صرف اور صرف اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ ہی حجت ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی رات کی عبادت معلوم کرنے کے لیے گھر پہنچ گئے. آپ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ موجود تھیں، اور انہوں نے پردے کے پیچھے پوچھا کون لوگ ہیں، بتایا کہ ہم فلاں فلاں ہیں اور یہ ہمارا مقصد آنے کا، ہمیں نبی علیہ السلام کی رات کی عبادت کے احوال بتائے جائیں. آپ نے بتا دیا، رات عشاء پڑھ کے آپ کا گھر آنا اور پھر گھر کے معمولات اور پھر سونا اور پھر اٹھ جانا تہجد کی ادائیگی کے لیے، اتنی رکعات پڑھنا، یہ سارا بتا دیا. لیکن فکأنہم تقالوها، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو تھوڑا سمجھا. یہاں سے فکر مڑتی ہے. اب تک معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کا معمول کیا ہے؟ طریقہ عبادت کیا ہے؟ بتا دیا گیا، سن لیا، اور سن کر آپ کے طریقے کو تھوڑا سمجھا. اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ ہم چونکہ گناہگار ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے لیے قدم قدم پر بشارتے ہیں، ہمیں آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، آپ سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے. یہ ہے فکر جہاں مڑتی ہے اور انحراف کی طرف مڑ جاتی ہے. ایک ہے نبی علیہ السلام کا عمل اور ایک ان کی اپنی سوچ، ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے. مانا جو عبادت آپ نہیں کرتے وہ ہم کریں، آپ سے زیادہ کریں، آپ سے بڑھ کر کریں. یہاں قرآن کا ایک مقام سمجھیے، یہ صحابہ تھے، صحابہ سمجھنے والے، غلطی سے آگاہ کر دیا جائے
تو فوراً قبول کرنے والے. لیکن وہ لوگ انتہائی خطرناک راہ پر گامزن ہیں جو اپنے راستے کو اچھا سمجھیں, ان کو آگاہ کریں تو قبول نہ کریں. قرآن کا ایک مقام, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے پیغمبر بتا دیجئے کہ لوگوں, آؤ تمہیں بتائیں کہ قیامت کے دن عمل کے باوجود سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہو. عمل کرنے کے باوجود, نیکی کے راہ پر چلنے کے باوجود سب سے بڑے خسارے میں کون ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ہر کوشش رائے گاہ جا رہی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے تھے. یہ فکری تضاد ہے, شریعت کچھ کہہ رہی اور وہ کسی اور چیز کو پسند کر رہے ہیں. اب اس قصے میں نبی علیہ السلام کا معمول بتا دیا گیا, انہوں نے جدا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی اور اس کی اپنے ذہن میں تعبیر یہ کی, کیونکہ آپ تو بخشے بخشے ہیں, آپ کے لیے تو قدم قدم پر بشارتیں ہیں, رحمان کی محبتیں اور رضائیں ہیں, ہمیں آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ آج کے بعد نوٹ کر لو, اما انا فاصلی ولا ارخض, آج کے بعد میں, میری عمر 50 سال ہو 60 سال ہو, میں پوری رات جاگتا رہوں گا, ایک لمحہ بھی نہیں سوؤں گا, پوری رات تہجد کا اہتمام کروں گا, اللہ تعالی سے راز و نیاز کرتا رہوں گا اور رات کو بالکل نہیں سوؤں گا. دوسرے نے کہا, اما انا فاصوم ولا افطر, میں آج کے بعد, میری عمر باقی 40 سال ہو 50 سال ہو, میں روزے رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں, کبھی ناغہ نہیں کروں, 50 سال کی عمر ہے, 50 سال کے روزے رکھوں. اور تیسرے نے کہا کہ اما انا فاعتزل النساء, میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دوں گا, بیویوں کو رخصت کر دوں گا اور مسجد کے ایک کونے کو سنبھال لوں گا. پوری عمر 20 سال ہو 50 سال ہو, مسجد میں گزار جاؤں گا. یہ ان تینوں کا عزم جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا عمل نہیں ہے. آگے حدیث سنیے, نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے, تینوں بندے جا چکے تھے, سیدہ عائشہ صدیقہ نے ساری رپورٹ دے دی, آپ غصے میں آ گئے, بلا لیا, فرمایا تم نے کیا کہا ہے؟ تم نے یہ کہا ہے کہ پوری رات جاگتے رہو گے, کبھی سو گے نہیں, 50 سال کی پوری رات کی عبادت, یہ تم نے کہا؟ جی ہاں. کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میرا معمول کیا ہے, میرا طریقہ کیا ہے؟ اما انا فاصلی وارقد, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو جاگتا بھی ہوں, کچھ وقت اللہ کی راہ میں گزارتا ہوں قیام میں تہجد میں, اور کچھ وقت سو کے گزارتا ہوں, تمہیں یہ بات معلوم نہیں؟ دوسرے سے کہا, تم نے کیا کہا ہے؟ زمانے بھر کے روزے بلا تعطل بلا ناغہ, تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے, روزے رکھتا بھی اور ناغہ بھی کرتا, کبھی رکھا کبھی چھوڑا, کبھی رکھا کبھی چھوڑا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, دوسرے دن ناغہ کرتے تھے. تیسرے سے کہا, تم نے کیا کہہ دی؟ گھر بار چھوڑ دو گے, پوری عمر مسجد میں گزار دو گے؟ جی. میں, تم جانتے نہیں میرا معمول کیا ہے, میرا گھر بار ہے, کچھ وقت میں اپنے گھر میں گزارتا ہوں اپنی بیویوں کے پاس, اور کچھ وقت میں اللہ کے گھر میں گزارتا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے. فرمایا کہ تینوں کان کھول کر سن لو, اگر تم زمانے بھر کے روزے رکھتے رہے اور تم عمر بھر کی شب بیداری کرتے رہے اور تم عمر بھر کا اعتکاف کرتے رہے, تو سن لو, من رغب عن سنتی فلیس منی, میرے طریقے سے اعراض کرنے والا, میرے طریقے سے منہ پھیرنے والا, میرے دین سے, میری امت سے, میری جماعت سے خارج, کوئی تعلق نہیں ہوگا, کوئی تعلق نہیں ہوگا میرے دین سے. آگے آپ نے فرمایا اس سے قبل, انی اتقاکم للہ, کہ سب سے بڑا متقی میں ہوں, سب سے بڑا متقی, تو یہ آپ کا متقی اپنے آپ کو فرمانا اور سب سے بڑا متقی قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقی تقویٰ کیا ہے. حقیقی تقویٰ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کرنا. جس راہ پر چل کر آپ سب سے بڑے متقی بن گئے, اسی راہ پر ہم چلیں گے تو ہمیں تقویٰ حاصل ہوگا. تو تقویٰ اللہ کے پیغمبر کی پیر بھی کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, سچی اتباع کرنا, یہ تقویٰ کی دوسری تعریف ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث سے مفہوم ہو رہی. تو ہم نے دو تقویٰ کے معنی بیان کیے. ایک معنی گناہوں سے بچنا, اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا, اپنے ظاہر و باطن کو تزکیہ اور طہارت اور تربیہ پر قائم کرنا, ہر گناہ کی آلودگی سے بچ کر. اور دوسرا معنی تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کرنا. ہر معاملے میں, عقیدہ ہو, عبادات ہو, معاملات ہو, شادی بیاہ کے امور ہو, تجارت کے امور, ہر معاملے میں اللہ کے پیارے پیغمبر جو ہیں ہمارے لیے نمونہ, مثال اور آئیڈیل ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تم سب کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نمونے کو ماننا حقیقی تقویٰ, یہ حقیقی تقویٰ. تو ان تتقوا اللہ, اے ایمان والو, اگر تم تقویٰ اختیار کر لو, مانا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو, مانا اگر تم میرے حبیب کی اتباع کر لو, سچی پیروی کر لو, ہر چیز آپ سے لو, نماز پڑھنے جاؤ تو نماز کیسے پڑھنی؟ جیسی اللہ کے پیغمبر نے, باپ دادا کی نماز نہیں, قوم برادری کی نماز نہیں, اپنے خود ساختہ پیر یا مرشد کی نماز نہیں, اپنے وڈیرے یا چودھری کی نماز نہیں, اپنے خود ساختہ امام کی نماز نہیں, صرف ایک ہی شخصیت کی نماز, اور وہ شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ملے گا؟ تین چیزیں. یجعل لکم فرقانا, تمہیں اللہ تعالی فرقان دے دے, اللہ فرقان دے دے گا. یہ فرقان کیا ہے؟ فرقان فرق سے ہے, فرق کرنا, تمیز کرنا, دو چیزوں کو جدا کرنا. تمہیں اللہ فرقان دے دے, تو فرقان فرق سے ہے, بلکہ فرقان میں فرق کا زیادہ معنی مبالغے کا صیغہ ہے. جیسے شکر اور شکران, یہ مبالغے کا صیغہ ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ فرقان دے دے گا. فرقان کا معنی ایک صلاحیت, ایک ملکہ جس کی مدد سے تم فرق کر سکو گے حق اور باطل کے درمیان, توحید اور شرک کے درمیان, سنت اور بدعت کے درمیان, اہل جنت اور اہل جہنم کے نام, نیکی اور بدی کے درمیان, تقوی اور فسق و فجور کے درمیان تم فرق کر سکو گے. بہت بڑی بصیرت ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے وہ خیر و شر میں تمیز کر سکے, کیونکہ قیامت کا دن ہوگا, ایک ذرے کے برابر اگر خیر کی ہوگی اسے بھی دیکھو گے, اور ایک ذرے کے برابر اگر شر کیا ہوگا اسے بھی دیکھو گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اتنا بھیانک معاملہ ہے. تو فرقان واقعی ایک نعمت ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ خیر اور شر میں فرق کی صلاحیت دے دے گا, تاکہ خیر کو اختیار کر سکو اور شر سے بچ سکو. توحید اور شرک میں فرق کرنے کا مرکا دے دے گا, تاکہ توحید کو قبول کر سکو اور شرک کو رد کر سکو. سنت اور بدعت میں فرق کرنے کی توفیق دے دے گا, تاکہ سنت کو اختیار کر سکو اور بدعت سے اجتناب کر سکو.
فرقان
بڑی عظیم و شان نعمت ہے. شریعت مطہرہ میں فرقان کی ایک بنیاد ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کی. اگر چاہتے ہو فرقان حاصل ہو جائے تو آؤ ایک راستے پر چلو. صحیح بخاری کی حدیث میں وہ راستہ موجود ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ ایک مثال ہے, دو فرشتوں نے بیان کی. اللہ کے پیارے پیغمبر سو رہے تھے, دو فرشتے اترے نبی علیہ السلام کے وقت پہنچ گئے. ایک نے کہا کہ مثال بیان کرو, اس شخصیت کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے, یہ شخصیت کیا ہے, اس کی مثال کیا ہے, اس کا مقام اور منصب کیا ہے بیان کرو. دوسرے فرشتے نے کہی تو سو رہے ہیں ہماری بات سن نہیں سکیں گے. کہا کہ نہیں اللہ کا نبی ہے تنام عیناہ ولا ینام قلبہ. جب اللہ کا نبی سوتا ہے تو اس کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے خواب میں اللہ کی وحی آ جائے تو دل جاگ رہا ہو اس وحی کو ضبط کرنے کے لیے. مثال بیان کرو یا سنیں. چنانچہ فرشتے نے مثال بیان کی, یہ شخصیت جو سو رہی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ ایک گھر بنائے, بنا دارا گھر بنایا وجعل فیہا مأدبا اور اس نے دسترخوان لگا دیا. دسترخوان بہترین کھانوں کے ساتھ, بہترین پھلوں کے ساتھ اور بہترین مشروبات کے ساتھ, انواع اقسام کے گوشت اس میں چن کے لگا دیے, گھر بن گیا دسترخوان لگ گیا, نعمتیں آ گئیں. اب اس بادشاہ نے ایک شخصیت کو حکم دیا, ڈیوٹی دی کہ جاؤ تم, باہر لوگ موجود ہیں ان کو جا کر بتاؤ کہ یہ گھر بن چکا اور گھر میں دسترخوان بچ چکا, داخل ہو جاؤ. اور داخل ہوتے ہی دسترخوان پر بیٹھ جاؤ اور یہ نعمتیں کھاؤ, یہ کھانے اڑاؤ اور خوب عیش کرو, جاؤ جا کر بتاؤ. وہ شخصیت چلی گئی, جا کے لوگوں کو دعوت دی, گھر بن چکا دسترخوان تیار ہو چکا آ جاؤ. اب دو طرح کے لوگ, کچھ نے دعوت قبول کی اور کچھ نے نہیں کی. یجعل لکم فرقانا, قبول کرنے والے کون ہیں جن کو فرقان مل گیا, نیکی اور بدی میں تمیز حاصل ہوگی اللہ کی طرف سے. جنہوں نے اس دعوت کو سنا, اس پر اعتماد کر لیا, گھر میں داخل ہو گئے اور دسترخوان پر بیٹھ گئے. اور کچھ لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا, نہ گھر میں داخل ہوئے نہ ان کو دسترخوان نصیب ہو گئے. مثال پوری ہو گئی. فرشتے نے کہا کہ اس مثال کی تعبیر تو کرو, اس سے کیا مراد ہے, سمجھاؤ تو صحیح, اس مثال کا مصداق کیا ہے. تو فرشتے نے کہا دوسرے نے کہ بادشاہ اللہ تعالی, گھر دین اسلام, اللہ نے گھر بنایا وہ دین اسلام ہے, اللہ نے یہ دین بنایا, اور دسترخوان جنت, اور جو دائی دعوت دینے والا وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے دعوت قبول کی وہ گھر میں داخل ہو گیا, مانے دین اسلام میں آ گیا. جو دین اسلام میں آ گیا وہ دسترخوان پر بیٹھ گیا, معنی اس کو جنت حاصل ہوگی. اور جس نے دعوت قبول نہیں کی وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہوگا, اور جو دین اسلام میں داخل نہ ہوا اسے کبھی دسترخوان پر بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا, معنی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ مثال. اگلی بات سنیں, فرشتے وہاں موجود ہیں ابھی گئے نہیں, اپنی پوری مثال کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں. من اطاع محمد فقط اطاع اللہ ومن عصى محمد فقط عصى الله صلى الله عليه وسلم, محمد فرق بين الناس صلى الله عليه وسلم. یہ آخری تین جملے فرشتوں کے. جس نے اس شخصیت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اور کوئی مائی نے ایسا لال نہیں جانا جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کو کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو اس کی پیروی اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. یہ ایک ہی شخصیت ہے, یہ سوئی ہوئی شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی پیروی اللہ کی اطاعت ہے. فمن عصا محمد فقد عصا اللہ, جس نے محمد مصطفیٰ کی نافرمانی کی وہ اللہ کا نافرمان. آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. آخری جملہ جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے کہ محمد فرق بین الناس, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق ہے, لوگوں میں فرق, فرق کرنے فرقان, یجعل لکم فرقانا, تمہیں اللہ فرقان دے گا اگر تم تقوی اختیار کر لو. محمد فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کس کی نماز صحیح ہے اور کس کی نماز غلط ہے, کس کا حج مقبول ہے کس کا حج مردود ہے, کون موحد ہے اور کون مشرک ہے, اور کون سنت پر ہے اور کون بدعت پر ہے, کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے, یہ سارا فرق ایک ہی شخصیت پر ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مانا آپ کی پیروی حق ہے اور آپ کی نافرمانی باطل ہے, آپ کی محبت حق ہے اور آپ سے محبت نہ کرنا باطل ہے, آپ کے پیچھے چلنا جنت کا راستہ ہے اور آپ کے پیچھے نہ چلنا جہنم کا راستہ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق ہے. اللہ کو محبت کس سے ہے اور ناراضگی کس سے ہے, یہ فرق اللہ کا رسول ہے. کس کی نیکیاں مقبول ہیں اور کس کی نیکیاں مردود ہیں, یہ فرق اللہ کا رسول ہے. کس کی نماز قابل قبول ہے اور کس کی نماز قابل رد ہے, یہ فرق اللہ کا رسول ہے. کس کا حج حج مقبول اور حج مبرور ہے اور کس کا حج حج مردود ہے, یہ فرق اللہ کا رسول ہے. یجعل لکم فرقانا, اور یہ حدیث محمد الفرقم بین الناس دونوں کو ساتھ ملا لو. اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں فرقان دے گا, یعنی اپنے حبیب کی سچی غلامی, سچی اطاعت, سچی محبت اللہ تمہیں عطا فرماتے. محمد کریم ہی فرق ہے لوگوں کے بیچ میں. یہ فرق کوئی امام نہیں ہے, کوئی پیر نہیں ہے, کوئی مرشد نہیں ہے, کوئی باپ دادا نہیں ہے, یہ فرق کوئی قوم برادری نہیں ہے, یہ فرق ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی چوٹی کی نعمت ہے, تقوی اختیار کر لو فرقان حاصل ہو جائے گا. فرقان کا معنی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک راستے پر چلائے گا اور لگائے گا, اور وہ راستہ اللہ کے حبیب کی غلامی کا راستہ, اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کا راستہ, اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعظیم اور تکریم کا راستہ, اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی محبت کا راستہ. تو پھر یہ چیزیں دعوے سے نہیں بنتی, طریقہ کار موجود ہے اللہ کا خوف اور تقوی اور پرہیزگاری. تو اللہ کی توفیق سے یہ تمہیں راستہ حاصل ہوگا, اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت اور سچی غلامی تمہیں نصیب ہوگی اور حاصل ہوگی. یہ ایک نعمت. دوسری نعمت کیا ہے؟ وہ یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. کیونکہ صغیرہ گناہ اگر بہت سے جمع ہو جائے اور ڈھیر لگ جائے تو ان میں بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا ذرہ ریت ہو یا ایک کینکر ہو, بظاہر ایک کینکر, مگر دو آ جائیں, چار آ جائیں, دس آ جائیں, سو آ جائیں, ہزار آ جائیں, دو ہزار, دس ہزار, تو پورا پہاڑ بن جاتا ہے. یہ پہاڑ کینکریوں سے مل کر بنتا ہے. تو بہت سے گناہ جمع ہو جائیں, صغیرہ ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی انسان کی بربادی کا باعث ہو سکتا. تم تقوی اختیار کر لو, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور ضمانت ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کرے. بعض اوقات چھوٹے گناہ جو ہیں اس لحاظ سے بڑے گناہ سے زیادہ بربادی کا باعث بنتے ہیں کہ انسان چھوٹے گناہ کرتے 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 ان کی ہیبت کو فراموش کر دے, اسے چھوٹے گناہ گناہ ہی نہیں لگتے, اتنا کثرت سے کرتا ہے کہ وہ چھوٹے گناہ گناہ ہی نہیں لگتے. پھر توبہ کہاں کرے گا؟ توبہ اس کو ملتی ہے جس کو گناہ کا احساس ہو. اب بار بار چھوٹے گناہ کرو, بار بار کرو, بار بار کرو, تو گناہ کی ہیبت ختم ہو جاتی. ایک شرعی اصطلاح استحلال معصیت. کچھ بندے چھوٹے گناہ کر کر کے ان کو حلال سمجھ بیٹھتے, یعنی شرعی حرام کو حلال کر دیا. یہ تو کفر بھی ہو سکتا ہے. بعض کا چھوٹا گناہ زیادہ بربادی کا باعث بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ دوسرا معنی علماء نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں ایسا بنا دے گا کہ تمہارے گناہ رہیں گے ہی نہیں, تمہیں توبہ کی توفیق دے گا, نیک اعمال کی توفیق دے گا. ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی, گناہ برقرار نہیں رہیں گے. اور وہ یغفر لکم قیامت کے, جب قیامت کا دن قائم ہوگا ساری دنیا اکٹھی ہوگی, اولین بھی آخرین بھی, انسان جن فرشتے سارے اکٹھے ہوں گے اور سب کے سامنے فردن فردن ایک بندے کا حساب ہوگا, ہر بندے. نیکیاں بھی شمار ہوں گی, گناہ بھی شمار ہوں گے, تو پوری کائنات کے سامنے بھرم ٹوٹیں گے, اس کا یہ کردار, اس کا یہ کردار, اس کا یہ کردار. لیکن اگر تم تقوی اختیار کر لو صحیح معنی میں, جو تقوی کے مفاہیم بیان کیے گئے, تو اللہ رب العزت تمہیں قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچا لے, گناہوں کو بخش دے گا. حدیث میں ہے کہ بعض بندوں کا حساب اللہ تعالیٰ سرگوشیوں میں لے گا. ایک دن یسر من العباد, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پوری دنیا سے چھپا لے گا اور چھپا کر حساب لے گا, رسوا نہیں کرے گا, گناہوں کو بخش دے گا, اس کا وعدہ ہے. تو یہاں تک خلاصہ کلام کیا ہوا, ایک شرط اور تین جزائیں ہیں تقوی. تقوی ایک درخت ہے اور تین طرح کے اس کے پھل ہیں. تقوی اختیار کر لو ان تمام مفاہیم کے ساتھ جو بیان ہوئے, تو کیا حاصل ہوگا؟ فرقان, ایک بصیرت, ایک ملکہ, جس کی مدد سے تم حق و باطل میں تمیز کر سکو. یاد رکھو, یہ حق و باطل کی تمیز, اس کی صلاحیت انسان کے پاس نہیں ہے, ایسی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم حق اور باطل میں تمیز کر سکیں, نیکی اور گناہ میں فرق کر سکیں, جب تک اللہ کی توفیق نہ ملے. بات اچھی طرح نوٹ کر لو, نیکی اور برائی کا فرق جو ہے اللہ کی توفیق سے ملتا ہے, انسان میں صلاحیت نہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں فتنہ دجال سے. دجال آئے گا اور دجال کے پیروکار زیادہ ہوں گے, اس کا انکار کرنے والے تھوڑے ہوں گے. عجیب بات ہے یا نہیں؟ عجیب بات ہے یا نہیں؟ زیادہ لوگ اس کے پیروکار ہوں گے. کہاں گئی فرق کی صلاحیت؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کی دو علامتیں نوٹ کر لو, ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسرا اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا. دنیا دیکھ رہی ہے, کانا بھی ہے, ماتھے پر کافر بھی لکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یقرأہ کل کاتب وغیر کاتب, جو کافر لکھا ہوگا ہر بندہ پڑھ سکے گا, پڑھا لکھا بھی, ان پڑھ بھی, عربی ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, یا وہ بلوچ ہو, یا وہ پٹھان ہو, سب پڑھ سکیں گے. یہ عربی کا لفظ کافر, سب پڑھے, پڑھ رہے, پھر بھی اس کے حلقے میں زیادہ لوگ داخل ہو رہے ہیں. کہاں گئی فرق کی صلاحیت؟ یہ معاملہ استدلال کا نہیں ہے, جہاں پر نظر کی ضرورت ہو, جہاں کسی اشکال کا بہانہ بنا دو, کسی تعبیر کا بہانہ بنا دو. معاملہ چٹا ننگا سامنے ہے, دجال سامنے کھڑا ہے, ایک آنکھ سے کانا ہے, ماتھے پر کافر لکھا ہے, اور اس کے باوجود اس کے حلقے میں زیادہ لوگ. کہاں گئی بصیرت؟ فرقان کہاں گیا؟ فرقان اللہ کی عطا سے ملتا ہے. اللہ سے تعلق جوڑو, اس سے دعائیں کرو. اصل لوگ کیا دیکھیں گے؟ لوگ دیکھیں گے دجال, کیا اس کے کارنامے. دجال کا ظاہر ہونا کب ہوگا؟ حدیثوں میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں, ایک فقر, دوسرا اختلاف. امت میں اختلاف کی بھرمار ہوگی, اختلاف کی بھرمار اور فقر. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, دجال کے آمد سے قبل 3 سال بڑے تکلیف دہ ہوں گے. پہلے سال میں اللہ تعالی آسمان کی آدھی بارش روک لے گا اور زمین کی آدھی پیداوار ختم کر دے گی. دوسرے سال 2/3 بارش بند ہو جائے گی اور 2/3 زمین کی پیداوار بند ہو جائے گی, اور تیسرے سال پوری بارش بند ہو جائے گی, ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا اور زمین سے ایک دانہ اناج کبھی پیدا نہیں ہوگا. غور کرو کیسا فقر ہوگا, کیسا بھوک اور افلاس ہوگا, فقر و فاقہ ہوگا. یہ دجال کے ظہور کا زمانہ ہے. اور پھر الا اختلاف من الناس, اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ لوگ بری طرح سے اختلاف میں مبتلا, فرقے فرقے, مذاہبی مذاہب, اقوال ہی اقوال, بے تحاشا اختلاف. اور دجال ان دو چیزوں کا فائدہ اٹھائے گا, لوگوں کے اختلاف کا اور لوگوں کے فقر کا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمانے کے لیے دجال کو صلاحیت دے گا کہ اشارے سے بارش برسائے گا اور اشارے سے اناج پیدا کرے گا, روٹیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے, فراوانی ہی فراوانی ہوگی. لیکن ماتھے پر کافر لکھا ہے, ایک آنکھ سے کان ہے, اور اللہ کے بندوں پڑھو یہ کون ہے. لیکن نہیں, لوگ کہیں گے کہ یہ بہت ہی پہنچا ہوا ہے, اشاروں سے بارش برسا رہا ہے, اشاروں سے, اور اشارہ کرتا ہے زمین سے فصل نمودار ہو جاتی ہے, تو لوگ تو اس کو شرع صدر سے قبول کریں گے. خاص طور پہ ہمارے یہ ہندوستان پاکستان کے لوگ جو ننگے دڑنگے ملنگوں کو مشکل کشا مانتے, کتوں کے ڈھیر میں بیٹھے ہوئے, غلاظتوں کے ڈھیر میں بیٹھے ہوئے, سنگلوں میں بندے ہوئے, اپنے آپ کی ہوش نہیں بیگانہ ہے, انہیں بھی مشکل کشا مانتے ہیں جب وہ دجال کو دیکھیں گے جو اشاروں سے بارشیں برسا رہے, اشاروں سے اناج اگا رہے, تو پھر یہ امت کہاں جائے گی جو جاہلوں کو ننگوں دھڑنگوں کو مشکل کشا مانتے ہیں. فلاں کتوں کی سرکار, فلاں بلیوں کی سرکار, فلاں غلاظتوں کی سرکار, ان تب کو جا کے اپنا مشکل کشا مانتے ہیں, ان کے سامنے بیٹھتے ہیں, ان کی گالیاں کھانے کا شوق ہے, ان کے ہاتھ سے ڈنڈے کھانے کا شوق ہے کہ گالی دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا. یہ دین ان تب تک نہیں, یہ تقویٰ ہے. گالی دینا تقویٰ ہے, گالی دینا تقویٰ ہے. جو لوگ ایسے لوگوں کو پیر مانتے ہیں, مشکل کشا مانتے ہیں, جب وہ دجال کو دیکھیں کیا ہم کا حال ہوگا. یہ تو بہت ہی مشکل, بہت ہی پہنچا ہوا, اس نے ہماری مشکلیں حل کر دی, اس نے بارشیں برسا دی, اس نے اناج پیدا کر دی. تو لوگ اختلاف کا شکار ہوں گے اور لوگ فقر کا شکار ہوں گے, لیکن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے یجعل لکم فرقانا, جن کو اللہ فرقان دے دے گا. یہ بارشیں, یہ کھانا, یہ اناج جائے بھاڑ میں, یہ تو دجال ہے. کام ہے دجال, کافر ہے, اس کا انکار کریں گے, فاقہ برداشت کریں گے, فقر برداشت کریں گے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب اس کا انکار کر دیں گے تو کھائیں پیئیں گے کیا؟ اناج تو وہ پیدا کر رہا ہے, بارش وہ برسا رہا ہے, انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جب یہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیں گے تو سبحان اللہ ان کے لیے کھانے کا کام کر دے گا, اللہ ان کا پیٹ بھر دے گا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ تسبیحات, تکبیرات, تحمیدات, اللہ تعالیٰ تسبیحوں کی برکت سے, ان تکبیروں کی برکت سے ان کا پیٹ بھر دے گا. لیکن حقیقی فرقان, یہ بارشیں اور یہ اناج اور یہ سب, کوئی اس کی پرواہ نہیں, یہ کانا دجال کافر, اور یہ لوگ جنتی. دجال کی عمر زمین پر قیام ایک مہینہ ہوگا, اس ایک مہینے میں ایک دن ایک سال کا ہوگا, ایک دن جو ہے وہ ایک مہینے کے برابر ہوگا, ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا, باقی سارے دن جو عام دن ہیں ان کے مطابق ہوگا. اور پھر اس کے دور کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرما دے. عیسیٰ علیہ السلام آ کر کیا کریں گے؟ مجھے اختلاف سے جس کا فائدہ دجال اٹھا رہا تھا, اس اختلاف کا خاتمہ کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ایک ہی شریعت کو, ایک ہی نظام کو نافذ کریں گے, اور وہ نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کسی کی فقہ, نہ کسی کا قول, نہ کسی کی رائے, نہ کسی کا فتویٰ. عیسیٰ اللہ کا رسول ہے, اللہ کا رسول امتیوں کا پیروکار نہیں ہوتا. رسول کا مقام یہی ہے, وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے والا. اختلاف ختم ہو گیا, فقر و فاقہ یوں ختم ہوگا کہ اللہ کا خالص دین نافذ ہو جائے گا. اس خالص دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی عطا فرما دے گا. دجال ہلاک ہو گیا, اس کا فتنہ ختم ہو گیا, اور جو لوگ اس کے حلقہ میں شامل تھے جہنم واصل ہو گئے, جنہوں نے اس کا انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار بن گئے. شریعت مطہرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہو گیا اور قائم ہو گیا. اب اس کی برکات ظاہر ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے انہی کے دور میں امام مہدی رحمہ اللہ ان کا بھی ظہور ہوگا, اللہ ان کو بھی بھیجے گا پیدا کر کے, اور پھر سچی شریعت نافذ ہوگی. قال اللہ اور قال رسول اللہ, قرآن اور حدیث, کتاب و سنت, نہ کسی کا فتویٰ, نہ کسی کا قول, نہ کسی کی رائے, سچی شریعت نافذ ہوگی اس کی برکت یہ ہوگی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قناعت دے گا, رزق کی فراوانی دے گا کہ ایک انار کا درخت جو ہے اس کا ایک انار کا پھل جو ہے پورے کنبے کے لیے کافی ہو. کبھی دیکھا آپ نے ایسا جس کو کھا کر پورے قبیلے کا پیٹ بھر جائے؟ اسی انار کا چھلکا اس کنبے کا خیمہ بن جائے, اتنا بڑا انار. یہ قناعت, یہ کس چیز کی برکت؟ اختلاف آج ختم ہو چکا. اللہ کے پیارے پیغمبر آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, اور اللہ کے سچے دین کو یعنی قرآن و حدیث کو, کتاب و سنت کو نافذ کر. یہ قناعت. امن اتنا ہوگا کہ ایک ہی گھات میں بکری اور بھیڑیا کھڑے پانی پی رہے ہیں, شیر بھی کھڑا بکری بھی کھڑی, نہ اس کو کوئی لالچ ہے نہ اس کو کوئی خوف ہے. انسان کا پاؤں سانپ کے منہ پر پڑے گا اور سانپ وہاں سے گزر جائے گا امن کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, اور کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. جنگلوں میں جانوروں میں امن و سلامتی قائم ہو جائے گی, رزق کی فراوانی ہوگی, اور اللہ مالا مال کر دے گا. پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا, رزق کی برکت ہوگی, برکات ہوگی. یہ کس چیز کی برکت ہے؟ اس نظام کی جو اللہ کے پیارے پیغمبر دے کر گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی تعلیم دے رکھی. یعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل. ایک تورات کی تعلیم اور ایک انجیل کی تعلیم. تورات کی کیوں؟ اس لیے کہ تورات ان سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی اور اس کے احکام عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے گئے. انجیل کی کیوں؟ انجیل ان کی اپنی کتاب ہے, اس کی تعلیم ان کو دی گئی. اور قرآن اور حدیث کی کیوں؟ یہ چار چیزیں, قرآن کی بھی حدیث کی بھی. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ وہ نبی ہے جس نے قیامت سے قبل آنا ہے, زمین پہ اترنا ہے. آج وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہے, قرب قیامت اتریں گے اور آ کر اسی کتاب و سنت کو نافذ کریں. ان کے دور میں ایک ٹنکا بجے گا اسی دعوت کا جو دعوت آج جماعت اہل حدیث کی, قرآن اور حدیث کی, کتاب اور سنت کی, نہ کسی کا قول نہ کسی کا فتویٰ. پھر کیا ہوگا؟ برکات ہی برکات. اناج کی فراوانی, نعمتوں کی فراوانی, رزق کی فراوانی, قوت ہی قوت, امن, سلامتی, سکون, ہر چیز مہیا ہو جائے. تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. آپ نے دیکھا یعنی فرقان کتنی بڑی دولت, دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ دجال ہے, کانا ہے, ماتھے پر کافر لکھا ہے, پھر بھی اس کے پیروکار بنے. کہاں گئی بصیرت؟ کہاں گیا وہ نور؟ کہاں گیا فرقان؟ فرقان ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ وہ صلاحیت ہے, وہ ملکہ ہے جو اللہ کی عطا سے ملتا ہے, اس کی دین سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو دے گا اور باقی وہ پہچان لے گا یہ دجال, یہ دجال. امام مہدی دجال کے دور میں اسے بتایا جائے گا ایک شخص جو ہے وہ آپ کا انکار کرے, برسر عام آپ کا انکار کر رہا ہے, اور وہ مدینہ میں کہے گا مجھے لے چلو, مدینہ لے چلو. مدینہ کی طرف جائے گا, انقاب مدینہ پر فرشتے ہوں گے, اسے مدینہ سے دھکیل دیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے. پوری دنیا میں جائے گا, مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے. ظہور اس کا اصفہان سے ہوگا, اصفہان ایران کا دارالخلافہ. 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے, یہ اس کی پہلی جماعت. مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے, دھکیل دیں گے اسے. چنانچہ کچھ فاصلے پر آ کر رک جائے گا اور کسی بندے کو بھیجے گا, جاؤ اس کو بلا کے لاؤ جو میرا انکار کر رہا ہے. بیشتر محدثین کی رائے ہے کہ وہ شخصیت امام مہدی کی رحمہ اللہ پہنچ جائے گا. دجال کہے گا مجھے نہیں مانتے. نہیں مانتا, نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ وہ شخصیت کہے گی آج سے قبل میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا, آج دیکھ لیا, تم کانے ہو اور ماتھے پر کافر لکھا ہو. یہ فرقان, یہ فرقان ہے. کارنامے بھی سن رکھے ہوں گے. بارشیں برسائے گا, اناج پیدا کرے گا, روٹیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے, جنت بھی ساتھ, جہنم بھی ساتھ. لیکن نہیں, اللہ کے نبی کی حدیث, علم, یہ علم نافع, یہ فرقان. تو یہ نہیں مانتا. جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے تیری نشانیاں بیان کی ہیں میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. اور تیسری بات یہ کہ رب, تو رب ہے, اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں گھوم پھر رہا ہے. رب تو قیامت کے دن اپنا دیدار کرائے گا, دنیا میں وہ نظر آ ہی نہیں سکتا. تو کیسا رب ہے؟ اب وہ شخص دیکھے گا کہ میں پسپا ہو رہا ہوں, مجھے شکست ہو رہی ہے, مغلوب ہو رہا ہوں. اچانک پینترا بدلے گا اور کہے گا تو کیا ہے, میں تجھے اشارے سے مار سکتا ہوں. لوگوں سے کہے گا اس کو میں اشارے سے مار سکتا ہوں, تلوار نہیں چلاؤں گا, یوں اشارہ کروں گا یہ مر جائے گا, گر جائے گا. لوگ کہیں گے اچھا آپ یہ بھی کر سکتے, موت بھی آپ کے قبضے میں, ہاں موت بھی میرے قبضے میں, اچھا دکھاؤ. اشارہ کریں گے وہ گر جائیں گے, قتل ہو کے گر جائیں. وہ جو جاہل لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا, یہ تو بہت ہی مشکل کشا بڑا پہنچا ہوا, بڑی طاقت اور بڑے وسائل ہیں اس کے پاس. پھر وہ کہے گا میں اشارے سے زندہ بھی کر سکتا ہوں. اچھا یہ زندگی کا اختیار بھی ہے تمہارے پاس, ہاں کر کے دکھاؤ. اشارہ کریں گے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. ابھی چاہے لوگ ان کا یقین اور بڑھ جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا تو بتا تجھے مارا اور زندہ کیا, اب تو مجھے مان لے. فرمائیں گے نہیں, اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا کہ اس کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ اشارے سے مارے گا اشارے سے اٹھائے گا, اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کو دوبارہ کہا جائے گا اب مار کے دکھا اور اٹھا کر دکھا, اب وہ کوشش کرے گا اشارے کرے گا اب کامیاب نہیں ہوگا. چلو کر لو, اب وہ کوشش کر رہے اشارے کر رہے کچھ نہیں بنتا. یہ فرقان بصیرت, نور بصیرت اللہ تعالیٰ فرماتا تم تقویٰ کی راہ پر چلو, اللہ کے حبیب کی سچی اتباع کا پروگرام بناؤ اور توحید خالص سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کر لو, یہ فرقان ملے گا, عظیم الشان نعمت, گناہوں کی بخشش ملے گی, صغیرہ کی کبیرہ کی اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہوں سے بچائے گا, پردہ ڈال دے گا اور قیامت کے دن میں سارے گناہ معاف کر دے گا. اور آخر میں کیا فرمایا, واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل کا مالک ہے, فضل عظیم, اور بھی فضل کرے گا, فرقان بھی دے گا گناہ بھی بخشے گا, اور سن لو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اور بھی فضل کرے گا, احسانات کی بارش کر دے گا. یہ تین چیزیں بتا دی اور اس کے فضل کا معاملہ اللہ نے مخفی رکھا, اس فضل کی صورت کیا ہوگی, اس فضل کی عطا کیا ہوگی, اس فضل سے دین کیا ہوگی, یہ بتایا نہیں. تین چیزیں بتا دی تاکہ اس مسئلے کی اہمیت پر تم اچھی طرح غور کر لو, اچھی طرح قبول کر لو. اب معاملہ تقویٰ کا, پرہیزگار بن جاؤ ان دو تفسیروں کے ساتھ, اور معاملہ اس جزا کو سمیٹ دے گئے, فرقان بھی ملے گا اور گناہوں کی بخشش بھی, صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے, تمہیں اپنے فضل سے اور دے گا, اتنا کچھ دے گا, اتنا کچھ دے گا تمہارے تصورات سے بالا اور ماورا ہو. اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو تقویٰ کے نور سے منور فرما دے, اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو اپنی خشیت سے بھر دے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, اپنی محبت عطا فرما دے. یہ پروگرام بڑی کامیابی سے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. جن دوستوں کی ساتھیوں کی محنت اس میں شامل حال ہے اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے, اپنی محبتوں کے فیصلے فرما لے. آج اللہ نے یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق دی, یا اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.